نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی سعید مدنی صاحب, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام. اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
رب کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر ایک صاحب نے ایک مکان بیچا اور اپنے بھائی کو رقم دی کہ اس سے مسجد بنائیں, اب وہ جس نے رقم دی تھی وہ فوت ہو جائیں تو جس بھائی کو دی تھی اور بھی رشتے دار ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہمارا حصہ تھا جائیداد میں, ہمیں ہمارا حصہ دیا گیا, تو جن صاحب کو رقم دی تھی اب ان نے اس رقم سے کیا دیا کہ سارے جو اپنے رشتے دار کے قریبی ان کو ان کا حصہ عطا فرما دیا, تو کیا ان کا ایسا کرنا شرعی طور پہ درست ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی کا جواب عنایت فرما دیجیے.
جی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر رقم بھائی کو دی اور یہ کہا کہ اس سے مسجد بنا دیں, لیکن ابھی مسجد نہیں بنائی, وہ رقم خرچ نہ ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, ان صاحب کا جن کی رقم تھی. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جن کو رقم دی تھی اپنے بھائی کو انہوں نے ورثہ میں تقسیم کر دی, تو یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال پوچھا گیا. دیکھیں مرحوم کی جو نیت تھی اچھی نیت تھی, اب مرحوم نے اگر اپنی زندگی میں ہی لگانے کے لیے کہا تھا اور موقع نہ ملا, اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا, تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے وہ رقم ورثہ میں ہی تقسیم ہونی تھی, اور ایسی صورت میں جو ان کے بھائی نے ورثہ میں شرعی طریقے سے اگر تقسیم کی ہے تو درست کیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے.
اور اگر بالفرض انہوں نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد, اس طرح کے کوئی الفاظ کہے تھے کہ مرنے کے بعد یہ رقم مسجد میں لگا دینا, تو پھر یہ وصیت ہوگی اور وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوتی ہے. یعنی اگر بالفرض یہ ان کے پاس اور بھی مال تھا, مرحوم کی ملکیت میں اور بھی مال تھا, اور یہ جو رقم تھی یہ ایک تہائی سے کم آتی, ایک تہائی کے اندر ہی آتی ہے.
ٹھیک ہے.
پھر تو ظاہر ہے اگر وصیت کی تھی تو پھر تو وصیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا اس میں, اگرچہ ورثہ راضی نہ ہو. لیکن اگر مرحوم کی صرف یہی رقم تھی اور ورثہ اس پر راضی نہیں ہے, کیونکہ یہ رقم ایک تہائی سے زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت جو ہے یہ ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے. تمام عاقل بالغ ورثہ جو ہے اگر اس کی اجازت دیں تو ان کے حصوں میں سے اس کا نفاذ ہوتا ہے. تو اگر اس طرح تھا تو, یعنی اگر وصیت والی صورت تھی تو پھر ایک تہائی میں سے وصیت کا نفاذ ہونا چاہیے تھا. لیکن سوال سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وصیت والی صورت نہیں تھی, بلکہ مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دیا تھا کہ یہ رقم مسجد میں لگائی جائے, جو کہ لگ نہ سکی, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ رقم جو ہے وہ ورثہ میں ہی تقسیم ہونی تھی.
ٹھیک ٹھیک. تو ایک میسج آیا کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر تشہد تھوڑا سا پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟
چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پہ تشہد پڑھ لیا، یعنی اگر وہ بیٹھا،
جی جی،
اگر تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ چکا تھا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور اگر بیٹھا ہی تھا، تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں بیٹھا، فوراً یاد آ گیا،
اٹھ گیا
تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی،
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا دیجیے.
مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر امام مسجد قرض لیتا ہے سود پہ، تو آیا کہ وہ اس کی پیچھے نماز جائز ہے، قابل امامت ہے یا نہیں؟
جی
دیکھیں، سوال جو ہے یہ وضاحت طلب ہے،
ٹھیک ہے.
اب کوئی امام یا کوئی بھی شخص سود پہ قرض لیتا ہے، اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس کا قرض لینا جائز تھا یا نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
یعنی اس کی کچھ صورتیں بھی ہیں،
صحیح،
کہ ایسا وہ مجبور ہو گیا تھا جس صورت میں جو ہے فقہ کرام نے اجازت دی ہے، اس کو بغیر سود کے قرض نہیں ملا، اس کی کڑی ایک صورتیں ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کس بنا پر اس نے قرض لیا ہے،
اور
آیا واقعی وہ سود ہے بھی یا نہیں، تو اس کے مطابق ہی حکم لگے گا. خیر، کوئی شخص یا کوئی بھی امام سودی قرض لیتا ہو اور صورت وہی ہو کہ یہ ناجائز ہے لینا، اور تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی،
ٹھیک ہے، مکروہ ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک اور کال چلا دی.
جی، میرا سوال یہ ہے کہ رکن یمانی کی تاریخ بتا دی جائے، اس کی تاریخ کیا ہے؟
دیکھیں، طواف کرتے وقت جو ہے جب حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں، تو طواف کرتے کرتے جب ہم حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ رکن یمانی کس طرف ہے، کیا ہے؟ تو وہ حجر اسود کے اس کونے پر ہی ہے، یعنی جب آپ واپسی، جب چکر مکمل ہوگا تو پہلے رکن یمانی آئے گا، پھر حجر اسود آئے گا،
ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اس کا نام رکن یمانی ہے، اس کی مزید تو تعریف کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایک اور کال چلائیے.
دکان وغیرہ کے لیے بھی جو انشورنس کی جاتی ہے، جو مطلب بڑی دکان ہوتی ہے، تو اس کی انشورنس کیا کروانا ضروری ہوتا ہے، یا اگر انشورنس کروا دی تو کیا وہ جائز ہے؟
جی، دکان کی انشورنس،
دیکھیں انشورنس تو کسی بھی چیز کی جائز نہیں ہے، دکان کی ہو، مکان کی ہو، یا اپنی جان کی ہو، تو یہ سب ناجائز و حرام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو مروجہ صورت ہے انشورنس کی، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں، تو لہذا کسی قسم کی بھی انشورنس جائز نہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب مہنگائی جو بڑھی ہوئی ہے، تو موجودہ صدقہ فطر کی رقم کیا ہے، کیونکہ قسم کے کفارے میں ان کو ادا کرنی ہے، تو یہ اب پوچھ رہے ہیں کہ رمضان والی چلی.
یہاں پاکستان میں جو مقرر کی گئی تھی صدقہ فطر کی رقم احتیاطی طور پر، وہ 100 روپے تھی، اگرچہ 100 روپے سے کم بنتی ہے،
ٹھیک ہے،
اگر بالفرض یہ 100 روپیہ بھی دیتے ہیں تو یہ ایک صدقہ فطر کہلائے گا. اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ رقم کی صورت میں ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو 100 روپے کر کے یہ 10 شریف فقیروں کو، مسکینوں کو دیں،
ٹھیک ہے.
اور اگر ایک ہی کو دے رہے ہیں تو 10 دن تک دیں،
ایک ساتھ نہ دیں، ٹھیک ہے.
ایک ساتھ دے دیں گے تو پورا کفارہ ادا نہیں ہو، ایک ساتھ دینا ہے تو پھر الگ الگ لوگوں کو دیں، 10 لوگوں کو دیں،
ٹھیک ہے.
تو اس طرح جو ہے 100 روپے کے حساب سے 1000 روپے اس طریقے سے وہ دے دیں گے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی مدرسہ یا جامعہ کے جو ہے صحن میں یا باہر کے حصے میں، یعنی مدرسہ کا صحن ہے اور وہاں پر کوئی درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر امرود کا درخت ہے یا اس کے علاوہ آم کا درخت ہے، اور وہ پھل دینا شروع ہو گیا ہے، تو کیا ان پھلوں کو مدرسے کے طلبہ یا اساتذہ کرام استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان پھلوں کا کیا کریں گے؟ سوال اس رحمہ فرما دے.
ٹھیک ہے.
دیکھیں، اگر تو وہ جگہ وقف ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں حکم اس کا یہ ہوگا کہ جو پھلدار درخت ہیں ان درختوں کے پھلوں کو بیچا جائے، بیچ کر اس کی رقم کو جو ہے مدرسے میں ہی خرچ کیا جائے. اسی طرح مسجد والی صورت ہے، مسجد میں کی جگہ میں اگر اس طرح پھلدار درخت رکھے ہوئے، اس کو پھلوں کو بیچ کر اس کی رقم مسجد میں ادا کی جائے.
خود وہ طلبہ اور
خود استعمال نہ کر سکتے
ہیں. اچھا وہ خود طلبہ اور سازہ خرید سکتے ہیں, ان کو بھی بیچا جا سکتا ہے, محتمم جو ہے وہ ان کو بیچنا چاہے تو بیچ.
تو یہ ایک مطلق ایک صورت بیان کی گئی ہے, اور باقی کسی خاص جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو پہلے دیکھا جائے گا وہ جگہ وقف ہے یا نہیں ہے, ترک کس نے لگایا تھا, کس مقصد کے لیے لگایا تھا, تو اس میں کئی صورتیں بن سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, کہ ان دنوں میں وہ زبانی یعنی بغیر چھوئے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟
نہیں کر سکتی, حرام ہے. قرآن پاک کی تلاوت چاہے دیکھ کر ہو زبانی ہو, عورتوں کو اپنے مخصوص ایام میں کرنا جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
البتہ یہ ہے کہ وہ آیات جو ثنا کی نیت سے پڑھتی ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت کا جز ہے, یا آیت الکرسی پڑھتی ہیں قرآن کی نیت سے نہیں ثنا کی نیت سے حمد کی نیت سے, تو اس صورت میں پڑھنا جائز ہوگا, ورنہ قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مزید کال چلا دی تھی
سر. میں اسلام عرض کر رہا ہوں کراچی سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ
ہے؟ کرسی پر کیسے نماز پڑھی جائے گی, اور یہ بھی بتائیے کہ کس کو پڑھنے کی اجازت ہے؟
دیکھیں, کرسی پر نماز پڑھنے کی اس شخص کو اجازت ہے کہ جو زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو, جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو, یا زمین پر ایک بالش کوئی سخت چیز رکھ کر بھی سجدہ نہ کر سکتا ہو, تو ایسی صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اس پر جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے, اس پر جو ہے قیام بھی فرض نہیں ہوتا, اس کے لیے مستحب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ کرسی پر اشارے سے ہی نماز ہوتی ہے, اگرچہ وہ کھڑا ہو جائے رکوع بھی کر لے, سجدے کے لیے وہ اشارہ ہی کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اشارے سے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو, بس یہ کلیہ ذہن میں یہ رکھیں. اور اگر بالفرض
حاضر سے مراد ہے کہ کرتا ہے تو تکلیف
یعنی تکلیف ہوتی ہے ناقابل برداشت, ٹھیک ہے, اور اس بامشقت کر تو لیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ رہی ہے, اس کا مرض ہے بڑھ رہا ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیام نہیں کر سکتے سجدے کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی کرسی پر, وہ پھر بیٹھ کر پڑھیں گے.
وہ بیٹھ کے پڑھیں گے, اس کا میں بھی تفصیل بتاتا ہوں.
ٹھیک ہے.
جو زمین پر سجدہ نہیں کر پا رہا, یا تو یہ ہے کہ کمر میں شدید درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, فولڈ نہیں کر سکتے, بامشقت کر تو لیتے ہیں جس کی وجہ سے درد بڑھ جاتا ہے, بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے.
بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمین پر سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن بیٹھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے.
صحیح ہے.
تو وہ بھی کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتے, تو ان کو یہ کہا جائے گا سجدہ کر لیں, کہ جس طریقے سے وہ دو زانوں ان کو نہیں بیٹھا جاتا, آلتی پالتی مار کے پاؤں کو پھیلا کر بیٹھنا ہے, جس طرح آسانی ہو اس طرح
سجدہ کرنا ہے,
بیٹھنا ہے. جو سجدہ کر یعنی سجدہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
مسئلہ بیٹھنے میں کہ دو زانوں بالفرض نہیں بیٹھ سکتا. تو ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ ایک سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بیٹھنے میں پرابلم ہے, سجدہ تو میں کر سکتا ہوں, وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا, تو ان کو بتا دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ جو ہے سجدہ کریں, اور پھر بیٹھنے میں دو زانوں پرابلم ہے تو آلتی پالتی مار کر بیٹھیں. تو انہوں نے اس طرح کرنا شروع کیا تو کر سکتا, وہ دو زانوں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز وہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ جو زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو زمین پر سجدہ کر سکتا ہو وہ کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتا. اور اب کس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا کرسی پر, جس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہ کس طریقے سے نماز پڑھے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے, کھڑا نہ ہو.
ٹھیک ہے.
یعنی کھڑا ہونا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی لیکن افضل اس کے لیے یہی ہے, مستحب یہی ہے, بیٹھ جائے, بیٹھ کر ہی وہ نماز شروع کرے اپنی. اب جب رکوع کی باری آئے تو رکوع کے لیے اپنا تھوڑا سا سر جھکائے.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور جب سجدے کی باری آئے تو جتنا رکوع کے لیے سر جھکایا تھا اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے جھکا لے, بس یہی کافی. اس کے لیے ایسے کرنا یا ہوا میں ہاتھوں کو معلق کرنا
اس کی
کوئی حاجت نہیں ہے, بس اشارہ ہے نا, اشارہ ہوتا ہے سر سے.
ٹھیک ہے.
رکوع کے لیے یہ ہو گیا, سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, بس یہ شرط ہے کہ رکوع کے لیے آپ جتنا جھکے ہیں سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے.
سر جھکانا ہے,
سر
جھکانے کی
خود حاجت نہیں ہے اس کی.
ٹھیک ہے.
بھائی اتنا بھی یہ رکوع کے لیے اتنا ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اور سجدے کے لیے تھوڑا سا ایسا ہو گیا بس،
ٹھیک بس اتنا ہی کرنا،
اتنا ہی کافی ہے. تو یہ طریقہ ہے، ورنہ ہر کوئی بےچارا اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھی نماز اس سے ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ کوئی ایسا نہ کرتا ہے یا ہوا میں اس کو معلق کرتا ہے ہاتھ، تو نماز تو پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک صحیح طریقہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہے اور آسانی ہے اس میں، تو وہ کر لیا جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ لوگ چل کر آتے ہیں مسجد میں، کھڑے کھڑے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرسی پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا نا،
صحیح،
تو وہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، مسئلہ ہے سجدے کا،
سجدے کا،
ٹھیک ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، کرسی پر بیٹھ کے نماز وہ پڑھ سکتا ہے. یہ تو تھا تنہا نماز پڑھنے کے اعتبار سے. اب وہ چاہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے، تو جو حضرات مرد حضرات چونکہ مسجد میں پڑھتے ہیں، تو اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ لیں، اب کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں اب صف تو کرسی تو صف کی سیدھ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آگے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صف سے بالکل آگے ہو جاتے ہیں، کیونکہ صف کی درستگی کی بڑی تاکید آئی ہے تو اس پر عمل نہیں ہو پاتا، تو لہذا انہیں چاہیے کہ بیٹھ جائیں،
ٹھیک ہے.
ان کا قیام تو ویسے ہی فرض نہیں ہے. کیوں فرض نہیں ہے؟ کہ زمین پر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر پڑھ لیں تاکہ دوران جماعت صف میں درستگی رہے. اور اگر تنہا نماز پڑھ لیں تو پھر اختیار ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں،
ٹھیک ہے.
یہ تو اس کے لیے تھا جو زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، اور جو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھے. وہ البتہ یہ کر سکتا ہے، زمین پر بالفرض نہیں بیٹھ سکتا. بعض لوگوں کو ایسا دیکھا ہے سجدہ کر لیتے ہیں لیکن بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ پھر سجدے سے اٹھ کر کرسی پر دوبارہ بیٹھ جائیں،
ایک سجدہ کریں پھر کرسی پر بیٹھ جائیں،
ہاں
پھر سجدے میں چلے جائیں.
جیسے اٹھے سنا، اب ہوتا یہ ہے کہ پنجوں کے بل وہ بیٹھ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اب پنجوں کے بل ان کو زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا،
لیکن
دو سجدوں کے بل کیوں اتنا نہیں ہوتا بیٹھنا، وہ فوراً کر لیتے ہیں. اب تحیات میں تھوڑا سا طویل ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.
تو بہتر تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھیں جس طریقے سے چاہیں بیٹھیں. اگر زمین پر بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو قیام بھی کرنا ہوگا، رکوع بھی کرنا ہوگا، سجدہ بھی زمین پر کرنا ہوگا. بیٹھنے میں ان کو جس طرح آسانی ہے اس طرح،
اصل ہے کہ سجدہ اگر نہیں کر سکتا پھر اس کو رخصت ملے،
پھر اس کو رخصت ہے وہ اشارے سے نماز پڑھے. جو طریقہ بتایا، جو زمین پر سجدہ کر پا رہا ہے اس کو اشارے سے نماز پڑھنا جائز نہیں، وہ نماز نہیں ہوگی. تو جو لوگ باوجود قدرت اس طرح انہوں نے ماضی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں
نہیں ہوئی،
تو وہ ان کو دہرانے پڑیں گے. یعنی زمین پر قادر تھے سجدہ کرنے پر، پھر بھی اشارے سے انہوں نے نماز پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ ساری نمازیں دہرانی ہوگی.
ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو جن کو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے نا، وہ بھی کرسی پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ پوری نماز ہی کرسی پر پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ سجدے کر سکتے تھے. تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو دہرانی ہے نمازیں.
اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلی رکعت وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے لیے اب اٹھنا دشوار ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس میں بھی وہ کرسی بھی نہیں بیٹھیں گے،
ٹھیک ہے، زمین پر
وہ زمین پر ہی سجدہ کریں گے،
ٹھیک ہے.
اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہو جا رہا تو وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر ہی اپنی نماز مکمل کریں لیکن رکوع سجود کے ساتھ،
ٹھیک. جزاک اللہ. مزید بھی اگر تفصیلات جاننا چاہتے ہو، مفتی صاحب نے خلاصہ بیان فرما دیا، قاعدہ بھی بیان کر دیا کہ اصل یہ ہے کہ جو سجدہ نہ کر سکے اس کو اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کرسی پر پڑھے یا زمین پر بیٹھ کر. لیکن یہ اصول ہے، اس کو یاد رکھا جائے. مزید تفصیلات اور صورتیں سمجھنی ہو، یاد رکھنی ہو، تو اس کے حوالے سے الحمدللہ دار الافتاء سنت کی ایک کتاب ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، المدینہ العلمیہ کی طرف سے اس کو شائع کیا گیا. آپ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اور دار الافتاء سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، اس کی جو بک لائبریری ہے اس میں بھی یہ کتاب موجود ہے، المدینہ لائبریری میں بھی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس کو حاصل کر لیجیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ مسائل بتائے جائیں تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں یا نہیں مانتے یا ان کو سمجھ نہیں آتے، تو ان کو اگر آپ کتاب دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پڑھ کر ان کا ذہن بن جائے اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکام پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر گیا تو کیا اس کی قبر پر قرآن دیکھ کر تلاوت جائز ہے؟ کہ قرآن پاک لے جائیں اور قبر پر بیٹھ
بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بلکہ جب ایسے جائیں تو اپنے ساتھ لے جایا کریں،
ٹھیک ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض جگہ،
بعض جگہوں پر ہوتے ہیں،
تو یاسین شریف اپنے ساتھ لے جائیں، باوضو ہوں اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں جا کے تلاوت کریں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج. زمانی ہی قرآن پاک پڑھنا وہاں ضروری نہیں ہے، دیکھ کر بھی
موبائل میں اگر ہے اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے،
ہاں موبائل کے اندر بھی کی جا سکتی ہے باوضو،
ٹھیک ہے. تو اس میں مفتی صاحب ایک بتائیں کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں باہر لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ تلاوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جیسے تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو آ کر تلاوت شروع کر دیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جب یہ کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، تو ایسے لوگوں کو اجرت دے کر ان سے تلاوت کروانا، یا وہ کرنا شروع کر دیں تو اب جاتے جاتے ان کو کچھ دے دینا، اس کا حکم بیان فرمائیں.
دیکھیں یہ تو طریقہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ کسی کو خاص مقرر کرنا کہ روزانہ یا فلاں وقت آ کر جو ہے آپ نے تلاوت کرنی ہے، ہم آپ کو اس کے پیسے دیں گے، تو یہ جائز نہیں. قرآن پڑھنے کی اجرت لینا یہ حرام ہے،
ٹھیک ہے،
قرآن پڑھنے کی جب حرام صورت ہے تو پھر ثواب کہیں کو ملے گا اس صورت میں. البتہ جو ہے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ وقت کا اجارہ کر لیا جائے،
ٹھیک ہے،
کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ میرے ملازم ہیں، آپ سے جو بھی کام لے سکتا ہوں، اس دوران اگر اس سے قرآن پڑھنے کا بھی کام لے لیا جائے تو ایک جواز صورت، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا،
جیسے دکانوں پہ لوگ آتے ہیں سورہ یاسین روزانہ پڑھ کے جاتے ہیں،
تو اگر مقرر کیا ہے آپ آئیں گے پڑھ کے جائیں گے تو آپ کو دیں گے کچھ نہ کچھ، تو یہ وہی اجرت والی صورت ہوگی جو کہ جائز نہیں ہے. اس کی جواز صورت وہی ہے کہ وقت متعین کر کے وقت کا اجارہ کریں، قرآن پڑھنے کا نہیں،
آپ ایک گھنٹے کے ساتھ گھنٹے کے لیے آپ سے میرا ایگریمنٹ ہے، آپ میری دکان پر آئیں گے،
جی جی،
اب جو بھی کام لینا ہے
جو بھی کام لینا اب وہ آ جائیں، وہ چاہے ان قرآن پاک پڑھیں یا جو چاہے کریں،
وہ اور کام لیتا ہے تو پھر اعتراض بھی نہیں کرے گا،
جی جی،
معروف
ظاہر ہے اس کے منصب کے مطابق جو بھی ہے،
ٹھیک ٹھیک.
تو لہٰذا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا، ایک شریعت نے ہلا بیان کیا، تو لہٰذا اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو اس طرح کر لیں تاکہ گناہگار نہ ہو نا، اس سے بچ سکیں،
ٹھیک ہے،
اور کوشش کر کے خود جانا چاہیے تلاوت. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے گھر والوں میں سے، یہ تو کم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھا نہیں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم ان کے لیے سالے ثواب نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، تو یہ ایک بدقسمتی ہے، بدنصیبی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، مزید کال چلا دیجیے.
سوال یہ کرنا تھا کہ فجر کی نماز ہماری مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے، وہ صفیں تقریباً تین صفیں بنتی ہیں، تین ساڑھے تین صفیں بنتی ہیں، پھر لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں. اب اگر کوئی پیچھے سے آیا، اس کی سنتیں باقی رہ گئی تھی، وہ چاہتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر اور اس میں شامل ہو جاؤں جماعت میں، لیکن وہ کلام پاک پڑھا جا رہا ہے زور سے، تو ادھر کلام پاک کا پڑھنا جو ہے سننا واجب ہے، تو اب میں سنتیں پڑھوں گا یا جماعت میں شامل ہو جاؤں؟
دیکھیں قرآن پاک کا سننا ان کے لیے ہے جو جماعت میں شامل ہیں. اب کوئی مسجد میں آیا جیسے فجر کی نماز کا انہوں نے کہا اور انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، اور اتنی گنجائش ہے کہ وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو جہاں نماز ہو رہی ہے اس سے دور صحن میں یا کسی پلر کے پیچھے آڑ لے کر جو ہے وہ سنتیں ادا فرمائیں، اگرچہ انہیں تلاوت کی آواز آ رہی ہو،
بھلے آ رہی ہو
تو اب وہ جماعت میں شامل نہیں ہے. تلاوت سننا ان کے لیے ہے جو جماعت میں شامل ہیں. اب یہ جماعت میں شامل نہیں ہے تو یہ اپنی سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر یہ سمجھتے نہیں کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر جماعت میں شامل ہو جائے.
ٹھیک ہے. میسج کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اگر نماز میں کوئی سنت چھوٹ جائے اور معلوم نہ ہو کہ یہ سنت ہے، اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟
کوئی شخص طرح تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو کیونکہ سنت چھوٹنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر اس صورت میں کسی نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ مساجد میں بچے بھی آتے ہیں، تو اگر بچہ کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نماز ٹوٹ جائے گی؟
دیکھیں بچہ گزرے یا بڑا گزرے،
ٹھیک ہے،
دونوں صورتوں میں نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی.
ٹھیک ٹھیک.
البتہ جو گزرنے والا، جو بالغ شخص ہے گزرنے والا، وہ گناہگار ہوگا جب بغیر سترے کے ایسی صورت میں گزر رہا ہے جس صورت میں گزرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ گناہگار ہوتے ہیں گزرنے والے، لیکن نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بچے اگر وہ ان پہ بھی گناہ کا حکم, اگر بہت چھوٹے ہیں تو وہ تو
نابالغ بچے ہیں, نہ سمجھیں تو نابالغ ہیں تو ان پہ تو حکم نہیں ہے
ٹھیک ہے
گناہ کا, لیکن ایسے چھوٹے بچوں کو لانا ہی نہیں چاہیے
ٹھیک ہے,
ان کو مسجد کے آداب بتانے چاہیے. اور البتہ ایسا چھوٹا بچہ ہے جس سے نجاست کا یقین ہے, خوف ہے, تو ایسی صورت میں ایسے بچوں کو لانا ہی حرام ہے, ناجائز ہے.
ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ایک اور کال چلا دیجیے.
حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ آن لائن نکاح ہو جاتا ہے؟
جی آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے.
دیکھیں آن لائن نکاح سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, یہ یہاں پر ہیں اور فون پر ہی یہ نیٹ کے ذریعے ہی ایجاب و قبول کر رہے ہیں, تو اس صورت میں تو نکاح نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
البتہ یہ ہو سکتا ہے اگرچہ وہ سامنے ہو نیٹ پر وہ نظر آ رہا ہو, تو اس صورت میں وہ اپنا کسی کو یہاں وکیل بنا دے. مثال کے طور لڑکا باہر ہے, باقی لڑکی اور خاندان والے سب یہاں پر ہیں, نکاح یہاں ہو رہا ہے, تو اپنا کسی کو یہاں کسی کو وکیل بنا دے. جیسے لڑکی کا وکیل ہوتا ہے اس طرح وکیل بنا دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح
ٹھیک ہے
ان سے کر دیں, تو وہ وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرے گا کہ میں اپنے موکل کا نکاح میں نے ان سے کیا. تو اس طرح وکیل بنا کر نکاح ہو جائے گا, وکیل نہیں بنایا ڈائریکٹ ہی اس سے قبول کروا لیا تو یہ درست نہیں.
یعنی پھر اس کا مطلب آن لائن تو وہی نہیں نا,
وہ آن لائن نہ ہوا لیکن دیکھنے میں لگے گا آن لائن ہی ہے, وہ موجود ہے, لیکن وہ اصل دراصل جو ایجاب و قبول کرنا ہے وہ وکیل نے کرنا ہے.
یعنی مثال کے طور پہ لڑکی ایک مقام پر ہے اور لڑکا بھی وہاں اپنا کسی کو وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے قبول یا ایجاب جو بھی کرنا کر لیجیے گا.
یہ جیسے کہ لڑکی بھی اپنے کمرے میں ہوتی گھر میں ہوتی ہے تو وکیل جاتا ہے لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے, وہ وکیل اس کا نکاح کرواتا. اب یہاں بھی لڑکے کا بھی وکیل ہوگا, جیسے نکاح خواہ میں نکاح نامے میں لڑکے کے بھی وکیل کا لکھا ہوتا ہے, لیکن مجلس میں چونکہ وہ خود حاضر ہوتا ہے اس کی حاجت نہیں ہوتی, یہاں بھی لڑکے کا بھی وکیل بن جائے گا اور اس کے گواہ بھی بن جائیں گے, وہاں لڑکی کا وکیل اور اس کے گواہ, یہ دونوں وکیل اپنے موکلین کی طرف سے جو ہے ایجاب و قبول کر لیں.
دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر لڑکی دوسرے ملک میں ہے اور نکاح لڑکے کے پاس ہو رہا ہے, تو اب لڑکی کسی کو اپنا وکیل بنا دے گی. نکاح لڑکی کے پاس ہو رہا ہے تو لڑکا اپنا کسی کو وکیل بنا دے گا.
اور یہ اس میں یہ بات دھیان میں رہے, ہم نے جو طریقہ بیان کیا ہے یہ وہی ارینج میریج والی صورت ہے, مجبوری ہے, مجبوری ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو نکاح کروا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا ضروری ہے, نکاح خواہ وہ پوچھ لیں, طریقہ پوچھ لیں کسی مفتی صاحب سے, عالم صاحب سے, صحیح طریقہ کہ کس طریقے سے اجازت لینی ہے, کس طریقے سے نکاح پڑھانا ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلا دیجیے.
جی یہ جو ہر مہینے کے تین روزے ہوتے ہیں ان کو 13, 14, 15 تاریخ میں ہی رکھنا ہے یا کسی اور تاریخوں میں بھی رکھ سکتے ہیں؟
ایام بیت جو ہیں وہ
13, 14, 15 تاریخ کے ہی ہیں فضیلت, لیکن اگر نہیں رکھ پائے کسی بھی دن رکھ لیں تو ثواب پھر بھی ملے گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, یعنی وہ ایام بیت کے روزوں کا جو ثواب ہے
وہ جو ہے 13, 14
اسلامی
تاریخ.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مسجد کے اندر اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں, اس کی رہنمائی فرما دیں.
جی
دیکھیں مسجد کے اندر اذان نہ دی جائے, اذان جو ہے یا تو فنائے مسجد, خارج مسجد, وہاں اذان دی جائے. فقہ کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے مسجد کے اندر اذان دینے کو.
ٹھیک ہے, یعنی مسجدوں کے اندر جو احاطے میں کوئی کمرے بنے ہوتے ہیں,
کمرے بنے ہوتے ہیں,
مسجد نہیں ہوتے بلکہ اس کے فنا یا خارج کہلاتے ہیں, جن میں مسجد کی نیت ہوتی ہے,
وہاں دی جائے, مسجد کے اندر نہ دی جائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کال چلا دیجیے.
جی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک برتن مٹی کا یا پلاسٹک کا, اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں, یا وہ پاک ہوگا بھی یا نہیں؟
مٹی کا برتن, پلاسٹک کا برتن,
دیکھیں ایسا برتن جس میں اندر کوئی چیز جذب نہ ہوتی ہو نا, جیسے مٹی کے بعض برتن ہوتے ہیں کہ جذب
کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے,
کوٹنگ کی بھی ہوتی ہے, تو اس صورت میں جو ہے اس کو دھونے سے جو ہے 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. اس طرح پلاسٹک کا جو برتن ہے وہ بھی 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا, بلکہ اگر 1 دفعہ بھی دھو کر جو ہے نجاست زائل ہو گئی تو پھر بھی پاک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک کال مزید چلا دیجیے.
ایک یہ سوال ہے, بچہ ماں کی پیٹ میں سے مر جائے تو اس کا جنازہ جائز ہے؟
پیٹ میں ہی مر گیا,
پیٹ میں ہی مر گیا بعض, تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا جنازہ نہیں ہوگا, نہ ہی سنت کے مطابق غسل یا کفن ہوگا, بلکہ ایسی ہی اس کو نہلا کے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
بعض لوگوں کے کنسرٹ کیا کہ ایسے بچے کو قبرستان میں نہیں کہیں اور دفن کرنا چاہیے,
قبرستان کے باہر کر دیتے,
باہر کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کو بھی قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا, اسی طریقے سے جس طرح قبر بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے ہی بنا کر دفن کریں گے.
ٹھیک.
اور جو بچہ جس نے سانس لیا ہے, باہر آ کر سانس لیا ہے, تو اگرچہ پھر انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں اس کا نماز جنازہ ہوگا, سنت کے مطابق کفن, سنت کے مطابق غسل ہوگا, نماز جنازہ ہوگا اور اسی طرح دفن کیا جائے گا.
نام وغیرہ بھی رکھا جائے,
نام رکھا جائے گا, بلکہ بہتر یہ اس کا نام بھی رکھا جائے جو مردہ پیدا ہوا ہے.
اچھا, اس کا بھی نام رکھا جائے اگرچہ وہ مردہ ہوا,
جی
اور
جی
جو پیدا ہوا اس کا تو رکھا ہی جائے.
جی
ٹھیک ہے جی. اچھا, سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ میں بیوہ ہوں, بچے بہت چھوٹے ہیں, گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, جو شوہر تھے انتقال کر گئے, ان کے کچھ پیسے ہیں جن پر کچھ پروفٹ ملتا ہے, تو کیا یہ اس طرح پیسے دے کر پروفٹ لینا جائز ہے یا ناجائز؟
دیکھیں, انہوں نے وضاحت مجبور کی, لیکن اگر پروفٹ اس طرح ملتا ہے کسی بینک میں انہوں نے رکھوائے میں وہاں سے پروفٹ ملتا ہے, وہ تو جائز نہیں ہے, وہ تو سود والی صورت ہوگی. تو یا کسی کے پاس ایسی رکھوائے ہیں وہ ان کو پروفٹ دے رہا ہے, قرض کی صورت میں رکھوائے ہیں وہ پروفٹ دے رہا ہے, یعنی اگر سود والی صورت جو بنتی ہے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا
کیسے کریں, تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر رابطہ کرنا پڑے گا دارالافتاء میں.
ٹھیک ہے.
اس میں یہ دیکھا جائے گا بچے نابالغ ہیں تو ظاہر نابالغ بچوں کے حصوں کی رقم یہ اس طرح استعمال نہیں کر سکتی, ان کے حصے کی رقم کتنی بنتی ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں, یہ ساری تفصیل پوچھ کر ان کو کوئی صورت بیان کی جائے گی.
ٹھیک ٹھیک. جی, ایک اور کال چلا دیجیے.
مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو ابھی نماز کے ریفرنس سے ابھی جو سوال جواب ہو رہا تھا, تو اس میں جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو فرض نماز جو ہے وہ قیام کھڑا ہو کے کرتے ہیں اور جو ہے بلکہ پوری نماز اسی طرح پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد سنتیں بھی جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں, جو نفل ہوتے ہیں وہ جو ہے نا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں, کیا یہ اس طرح سے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں, کیونکہ وہ بلکہ وہ صحت مند بھی ہے, وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے, کیا اس طرح سے جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیں, نوافل تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نا.
ٹھیک ہے.
نوافل جو ہے وہ اس میں قیام فرض نہیں ہوتا, نوافل میں قیام فرض نہیں ہے, تو لہذا وہ بیٹھ کر بھی ہو جاتے ہیں, بیٹھ کر رکوع سجود کر لیں گے ہو جائیں. البتہ جو کھڑے ہونے پر قادر ہے وہ اگر بیٹھ کر نوافل پڑھتا ہے تو جو کھڑے ہونے کا ثواب ہے اس سے آدھا ثواب اس کو ملے گا, باقی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
کیونکہ نوافل میں قیام فرض نہیں.
باقی وتر اگر پڑھنے تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں.
باقی دیکھیں, فرائض فرض, وتر, سنت فجر, ان میں قیام فرض ہے.
ٹھیک ہے.
ان کی ہر رکعت میں قیام فرض ہے, وہ بیٹھ کر بلا عذر نہیں
ہو پڑ سکتا. ٹھیک ہے جی. ایک آخری کال چلا دیجیے.
سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو نماز کے احکام میں جنازہ کو دیکھ کر پڑھنے والی جو دعا لکھی ہے اس میں جو یہ الفاظ ہیں سبحان الحی الذی لا یموت پڑھا جائے گا یا لا یموت پر ساکن ہوگا, اگر اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں.
دونوں پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی لا یموتو بھی پڑھ سکتے ہیں, لا یموت ساکن بھی پڑھ
سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, معنی کی طرح رہے گا. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا الحمدللہ, بہت سارے موضوعات پر سوالات آپ ہی کی جانب سے موصول ہوئے اور مفتی صاحب نے ان کے جوابات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ ل